تفسیر پہ آتے ہیں.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله, نہیں پسند کرتا اللہ, الجهر, بلند آواز سے کرنا یا ظاہر کرنا, کھلم کھلا کرنا, زور سے کہنا, بسوئی, برائی کا, من القولی, بات میں سے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص بری بات کو بلند آواز سے کرے, برائی کا ذکر کھلم کھلا کرے. الا مگر, من ظلم, جس پہ ظلم کیا جائے, وہ کون ہوتا ہے؟ مظلوم. یعنی مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظلم کی داستان سنا سکے. وکان اللہ, اور ہے اللہ, سمیعن, سننے والا, علیمن, جاننے والا. دین اسلام میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص برائی پر زبان کھولے, بری باتیں کرے, کسی کی برائی کرے. اسلام میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی برائیاں کرتا پھرے. ہاں, ایک صورت ہے, اور وہ یہ کہ اگر کسی پر ظلم کیا جائے, یعنی صرف مظلوم کو حق ہے کہ وہ برائی کے ساتھ زبان کھول سکتا ہے. اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے, ورنہ عام حالات میں کسی کے لیے بد دعا کرنا بھی جائز نہیں. کیونکہ جب انسان کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے اور وہ شخص اس بد دعا کا اہل نہیں ہوتا, تو وہ بد دعا پلٹ کر خود اس کے اپنے اوپر آ جاتی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس بات سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں ہمیں بہت بد دعائیں دیتا ہے, تو ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, ظلم نہیں کیا, تو اس پر آپ کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں, بلکہ اس کے حق میں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اسے اپنی بد زبانی کی سزا خود نہ مل جائے. پھر اسی طرح مظلوم کو یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ کسی عدالت میں کسی حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے. مثلاً ایک شخص کو اگر اپنا حق لینا ہے اور وہ اپنے اوپر گزرنے والے حادثے اور ظلم کا اظہار کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. اسی طرح اگر وہ کسی حاکم کے پاس نہیں پہنچ سکتا, کسی عدالت میں نہیں پہنچ سکتا, اور وہ کچھ لوگوں کو اپنی داستان سناتا ہے کہ لوگ اس کی مدد کریں ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے, یا پھر ظالم کے ظلم سے مزید بچنے کے لیے, تو ایسی صورت میں مظلوم اپنی زبان کھول سکتا ہے. لیکن مظلوم کے علاوہ کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کے خلاف بد زبانی کرے اور کسی کی بری باتیں لوگوں کو بتاتا پھرے. اگر کوئی ایسا کرے تو اس کا نام غیبت ہے, اور غیبت سخت ناپسندیدہ عمل ہے. اسی طرح کسی کو بد دعا دیتے وقت بھی انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ کو پسند نہیں کہ انسان بدگوئی پہ زبان کھولے, الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ستاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا, تم اپنا سامان باہر نکال کر راستے میں رکھ دو. اس نے ایسا ہی کیا. چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا کہ یہ تم نے سامان باہر کیوں نکالا ہوا, تو وہ اپنے پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا. تو ہر راہ گزر یہ دیکھ کر کہ اس کا پڑوسی بہت ظالم انسان ہے, اسی کو ملامت کرتا. جب پڑوسی نے دیکھا کہ ہر شخص مجھے ملامت کر رہا ہے تو اس نے آئندہ سے ظلم کرنا روک دیا اور آئندہ کے لیے معذرت کر لی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کے ظلم کو روکنے کے لیے اگر کوئی شخص اس کی برائی بیان کرتا ہے یا اپنے کسی طرز عمل کے ذریعے اس کو روکتا ہے تو ایسا کرنے میں وہ مجرم نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی ظلم کا جواب دینے میں پھر انسان کو زیادتی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اس میں پھر حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم برائی کا بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنی تمہیں اذیت دی گئی، جتنا تمہیں تنگ کیا گیا، اور اگر تم صبر کرو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے اوپر زیادتی کرنے کی بہرحال اجازت نہیں، خواہ کوئی شخص مظلوم ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح سورۃ عشورہ کی آیت نمبر 40 میں ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور برائی کا بدلہ برائی ہے کتنی، مثلها، اسی کی مانند، اتنی ہی، پس جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ عشورہ ہی کی آیت نمبر 41 میں وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، کہ جس نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا تو ایسے شخص پر یا ایسے لوگوں کا کچھ مواخذہ نہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام نے مظلوم کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ لے سکے۔ بدلہ لینے کی شکل کیا ہے؟ زبانی بدلہ بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے کسی شخص کو گالی دی تو جواب میں وہ اس کو وہی بات دہرا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک کی بجائے دو کرے گا تو پھر مظلوم ظالم شمار ہوگا اور ظالم مظلوم بن جائے گا۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص غلط کام کی ابتدا کرتا ہے، جو جھگڑا شروع کرتا ہے، اس پر جواب دینے والے کا بھی گناہ پڑتا ہے، کیونکہ گالی کے جواب میں گالی بولنا کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے، لیکن اس کا بھی اثر کس پہ پڑے گا؟ گالی دینے والے پر۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے المسببان ما قالا فعل البادی ما لم يعتد المظلوم، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے، بشرطے کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ ہوتا ہی نا کہ ایک شخص غصہ دلائے تو دوسرے کے منہ سے بھی کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، چاہے وہ بعد میں نادم ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام میں گالی دینا پسندیدہ ہے یا دیدہ آ سکتی ہے، لیکن اگر جھگڑا ہو جائے کہیں اور دوسرے کے منہ سے بھی کوئی غلط بات نکل جائے تو اس کا جواب جو ہے اگر غلط شکل میں بھی ہو تو اس کا جرم یا اس کا گناہ شروع کرنے والے پر پڑے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ معاف کر دینا پھر بہتر ہے، یعنی ظالم کے حق میں بد دعا کر سکتے ہیں لیکن معاف کرنا اجر کا باعث ہے، اور خصوصی طور پر آخرت کے اجر کا باعث ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو انہوں نے چور کو بد دعا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں اس کا بوجھ ہلکا کرتی ہوں، یعنی اگر تم نے بد دعا دے دی تم خود بدلہ نہیں لے سکتے، اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ کیونکہ بد دعا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ فوراً اوپر اٹھتی ہے اور ساتھ میں آسمان تک جاتی ہے اور اس کے قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہاں؟ تو اس لیے اگر کوئی شخص جس پہ ظلم ہوا ہو وہ ہاتھ سے تو کسی کو کچھ جواب نہیں دے پا رہا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بد دعا دے دیتا ہے، اب اس بد دعا کے نتیجے میں دوسرے شخص کی شامت آتی، تو یہ بد دعا بدلہ ہو جاتی ہے اس ظلم کا، خواہ وہ فزیکل وائلنس ہی کیوں نہ ہو. یعنی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظالم کے حق میں بد دعا کی اس نے بدلہ لے لیا. تو بدلہ لینے کی صورتیں کون سی ہوئی؟ نمبر ایک تو جیسا کسی نے کیا ویسا ہی کر دے, زبان کے جواب میں زبان کا استعمال, ہاتھ کے جواب میں ہاتھ کا استعمال. دوسری شکل کیا کہ انسان اسے تو کچھ نہ کہے یا کہہ نہ سکے, کیونکہ بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ جواب بھی نہیں دے سکتے. ایسے میں بدلہ لینے کی صورت کیا ہے کہ انسان بد دعا کر سکتا ہے, اس طرح بھی بدلہ ہو جاتا ہے. اور پھر تیسری صورت کیا ہے کہ معاف کر دے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت کا اختتام وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا, اور ہے اللہ سننے والا. کس چیز کا سننے والا؟ مظلوم کی دعا کا سننے والا, اور علیمہ ظالم کے ظلم کو جاننے والا. اِن تُبْدُوا خَيْرًا, اگر تم نیکی کو ظاہر کرو گے, او تُخْفُوهُ, یا تم اس کو چھپاؤ گے, او تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ, یا تم کسی برائی سے درگزر کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا, تو بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے, قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اگر تم کسی ذاتی کا جواب بھلائی سے دو یا ظالم کو بد دعا دینے کی بجائے دعا دو یا اعلانیہ یا خفیہ اس کی بھلائی کی کوئی تدبیر سوچو یا اس کا قصور معاف بھی کر دو تو یہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے. عفواً قدیرہ, یا غفور الرحیم نہیں کہا گیا, کیا کہا گیا؟ عفواً قدیرہ, قادر ہے, بدلہ لے سکتا ہے, پھر بھی معاف کرتا ہے. تو بندوں کو بھی اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ صبح و شام لوگوں کے جرائم کو نظر انداز کرتا ہے, معاف کرتا ہے, تو بندوں کو بھی دوسروں کی زیادتیوں کو معاف کرنا چاہیے. اب ذرا دوبارہ یاد رکھیں نا, لفظ لفظ کو دیکھ لیجیے. ان تبدو خیرن, اگر تم خیر کو ظاہر کرو, کون سی خیر؟ معاف کرنے کو, اعلانیہ طور پہ معاف کرو. او تخفو ہو, یا تم اس کو چھپا دو, یعنی دل میں معاف کر دو لیکن دوسرے کو نہیں بتاؤ. بعض اوقات آپ معاف تو کر دیتے ہیں لیکن دوسرے کو نہیں بتاتے, اس میں کیا حکمت ہوتی؟ تاکہ دوسرا شخص آئندہ اور زیادتی نہ کرے, اس کو یہ ڈر رہے کہ میری پکڑ ہوگی. او تعفو عن سوء, یا تم کسی ظلم سے, سوء سے مراد یہاں ظلم ہے, یا تم کسی ظلم سے درگزر کر جاتے ہو, تو یاد رکھو یہ سب نیکی کے کام ہیں. گویا بتا کے معاف کرنا, چھپا کے معاف کرنا, یا معاف نہ بھی کرنا لیکن بدلہ نہ لینا. او تعفو عن سوء, درگزر کر جائے انسان برائی سے, بدلہ نہ لے, کیونکہ بدلہ لینے میں کیا صورتیں تھی, بد دعا کرنا بھی, لیکن یہاں کیا ہے, بد دعا بھی نہ دے اور کسی اور شکل میں بھی بدلہ نہ لے. ایسا شخص اللہ کا پسندیدہ شخص ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی بندوں کو معاف کرنے والے ہیں. اب ذرا اپنے ذہن میں رکھیے, کسی کی بھی زیادتی, کسی کا ظلم جو کسی نے آپ پر کیا ہو اور آپ اس سے بہت ہرٹ ہوئے ہیں اور آپ کے دل میں اس کے خلاف کوئی گرج ہو, کوئی ہے تو نہیں ایسا؟ ذرا سوچ لیں, تھوڑی دیر پھر میں کچھ احادیث سناؤں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں صرف علم حاصل کرنے کو نہیں آئے, ہمیں اپنا تزکیہ بھی کرنا ہے, اپنا عمل بھی بدلنا ہے. اور اگر نہیں بدلنا تو یہ حدیث لذیذ سننے کا فائدہ ہی کیا ہے, کوئی ضرورت؟ اگر ہم نے دلوں میں گرنج ہی رکھنا ہے, بغض ہی رکھنا, نفرتیں ہی پالنی, اور یہی کہنا ہے کہ میں تو معاف کر ہی نہیں سکتی, فلاں کا قصور تو میں کسی صورت نہیں معاف کر سکتی, تو پھر نہ کریے اور آگے چلتے ہیں. خود کیا ضرورت ہے اتنا بوجھ اٹھانے کی, لکھ لکھ کے صفحے کانے کرنے کی. کوئی ہے جس نے آپ تو کوئی زیادتی کی ہو, یا کوئی ایسا خوش قسمت جس کو آج تک کسی نے کچھ نہ کہا؟ انسانی معاملات میں یہ محال ہے کہ کوئی نہ کوئی انسان تکلیف دہ بات کہیں نہ کہیں سے سنتا رہتا ہے. یعنی ظلم سے مراد یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو مال چرا لیا یا آپ کو کوئی ہاتھ سے تکلیف دی آ کے. یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے نا کہ آپ کے خلاف کوئی بدزبانی کرتا ہے, پیٹ پیچھے آپ کی برائیاں کرتا ہے, یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے پتا آپ کو, یا پبلک میں آپ کو بدنام کرتا ہے. آپ کا کبھی کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ روزانہ ہی کسی نہ کسی سے تھوڑی بہت انبن ہو ہی جاتی ہے نا انسان کو. اور آج کل تو روٹنے میں کچھ دیر نہیں لگتی, آپ ذرا سی کسی کی مرضی کے خلاف بات کر دیں تو وہ روٹ جائیں گے. اب دوسروں کو تو ہم جا کر یہ حدیث نہیں سنا سکتے, لیکن کم از کم ہم اگر کسی سے روٹیں تو اس کے لیے تو ہمارے پاس علاج ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے معاف کرنے کا؟ جو ہی انسان کسی کے ساتھ ناراضگی کو لمبا کرتا ہے تو اس سے اپنا ذہنی سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے. تو خوش رہنے کا راز ہے معاف کرنا. یعنی بظاہر ہم معاف کر کے دوسرے پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں اپنا ہی بھلا کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر ایسے لوگ کہ جو صاف دل رہنے کے عادی ہوں, بالکل اسی طرح جیسے اگر کسی کو صاف لباس پہننے کی عادت ہو تو تھوڑے سے بھی داغ دھبے اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو لوگ کلین ہارٹیڈ ہوتے ہیں, جو لوگ کسی کے لیے دل میں میل نہیں رکھ سکتے, اگر وہ کبھی ایسی کسی کیفیت سے گزرے تو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. تو دوسرے کی غلطی خواہ کتنی ہی بڑی ہو یا چھوٹی ہو, معاف کر دینے میں دراصل انسان کی اپنی ہی بھلائی اور سکون ہے. اور پھر ساتھ ہی یہ کہ آخرت میں انسان کے لیے بہت بڑی جزا ہے. حضرت ابو امامہ باہری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حد پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا, یعنی اپنا حق معاف کر دیا, اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا, یعنی کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا, اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی, یعنی پکارا جائے گا کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم کو دنیا میں معاف کیا ہوگا, دوسروں کی زیادتی سے چشم پوشی کر لی ہوگی. بعض اوقات تو ہم محض بدگمانی میں ناراض ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات کسی جینوئن ریزن کی بنا پر ہوتے ہیں. تو یہاں غلط فہمی کی بنا پر ناراض ہونا مراد نہیں ہے. یہاں مراد کیا ہے کہ حقیقی معنی میں کسی کی ذاتی اور ظلم ہو, پھر انسان اس کو معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں, اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دے, اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش اور ہدیہ دیا کرے, اور جس نے اس سے ترک تعلق کیا ہو اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے. عام طور پر ہم ہدیہ کس کو دیتے ہیں؟ جو ہمیں دیتا, لیکن ایسے لوگوں کو دینے سے پرہیز کرتے ہیں جو ہمیں کبھی کچھ نہ دے. لیکن جو شخص اللہ کی خاطر دیتا ہو وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ دوسرا میرے ساتھ کیا کرتا ہے, کیونکہ اسے دوسرے سے صلح نہیں چاہیے ہوتا, اسے اللہ سے صلح چاہیے ہوتا ہے. اور عام طور پر ایسا خاندانوں میں ہوتا ہے, کیونکہ خاندان میں بہت مقابلے چلتے ہیں اور وہاں ہر چیز تولی جاتی اور ایک ایک چیز کا حساب کتاب کیا جاتا ہے کہ کون کیا دے رہا ہے اور کس کو کتنا واپس لوٹانا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ لوگ کیسا کیسا حساب رکھتے ہیں، پھر اسی کے اعتبار سے واپس لوٹاتے ہیں، لیکن یہ اسلامی طریقہ نہیں. اسلامی طریقہ کیا ہے؟ کہ جو آپ کو میسر آئے اللہ کی رضا کی خاطر، دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے، آپ اس کو جو چاہے دے. اور اس میں یہ نہ دیکھیں کہ دوسرے نے بھی آپ کو کچھ دیا ہے یا نہیں، وہ آپ کے لیے کچھ کرتا ہے یا نہیں. علم کو صرف کتابوں پہ نہیں چڑھائیں، دلوں میں گاڑیں، دلوں میں ٹھکائیں اس کو. اور دلوں میں سب ٹھکتا ہے جب انسان عمل کی سوچتا ہے کہ اچھا میں اس پہ عمل کروں گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں اسے دوں جو مجھے محروم کرتا ہے. مثلا سسرالی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں عموماً لوگوں کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں شادی کے بعد، اور اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے، دونوں فریق ایک دوسرے سے توقعات رکھتے ہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا اس کو عزت دے، دوسرا اس کی کیئر کرے، دوسرا اس کا خیال رکھے، اور خود آگے بڑھ کر کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتا. تو ایسے میں انسان اگر یہ چاہتا ہو کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پہ ظلم کیا ہو، ظلم کیا ہوتا ہے کسی کا حق نہ دینا جو کسی کا حق بنتا ہے. مثلا والدین کے حقوق میں آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی، ان کا احترام، ادب، محبت، کیئر، ان پہ مال خرچ کرنا، ان کو اف تک نہ کہنا، ان سے جھڑک کے بات نہیں کرنا. اسی طرح شوہر کے حقوق، کیونکہ بہت سی بیویاں صرف اس لیے شوہر کا حق نہیں دیتی کہ شوہر بھی تو ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے، اور اس سے کھچائی بڑھتی ہے اور بالآخر گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو اگر دونوں ہی صرف ڈیمانڈنگ ہو تو معاملہ درست نہیں ہو سکتا. ایسے میں کیا حکم ہے؟ جو یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پہ ظلم کیا ہے، یعنی اس کا حق میں نہیں دیا، اس کو معاف کر دے، اس کے ظلم کو بھول جائے. اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو دیا کرے، یعنی دینے میں پہل کرے. ایسا دے کر زیادہ خوشی ہوتی، جواب میں دے کر وہ خوشی نہیں ہوتی جو پہل کرنے سے ہوتی. آپ اپنے رشتے داروں کی لسٹ بنائیں اور آپ دیکھیں کہ ان میں سے کس کس کو آپ نے ابھی تک کچھ نہیں دیا، اور کچھ نہ کچھ ان کو اس سال میں ضرور بھیجیں، چاہے وہ قریب ہو یا دور ہو. اور خصوصاً ان کو جو آپ کے ساتھ کبھی بھلا نہیں کرتے، پھر ان کو پتا چلے گا واقعی یہ قرآن پڑھنے لگ گئی ہے. اور جس نے اس سے ترک تعلق لیا ہو، یعنی جو آپ سے بول چال چھوڑ دے، اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے، کیونکہ انسان اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اس نے میری پرواہ نہیں کی، میں کیوں بولوں، میں کیوں آگے بڑھوں، میں اتنا ہی گرا ہوا ہوں، ٹھیک ہے اس کو نہیں میری ضرورت، مجھے بھی نہیں. مثلاً آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، کچھ لوگ آپ سے آ کر ملتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے آپ اٹھ جایا کریں، خود جا کر ملا کریں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ باہم محبت بڑھے گی. اور بہت سی غلط فہمیاں شیطان صرف لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے پیدا کر دیتا ہے. سلام دعا نہیں ہوئی، حال چال نہیں پوچھا، بس دلوں میں بیٹھ گئی بات، اور وہ رکھ لی کر پھر اس کو پالنا شروع کر دیا، پھر اس کو بڑھاتے گئے. جس طرح اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا نا، تو ہم اپنے کینے اور بغض کو بڑھاتے ہیں. زیادہ مشکل انہی کو پڑتی ہے جو اپنے خیال میں رہتے ہیں، اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں، اپنی ذات کو چاہتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں پہل نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے خالی ہے، اس کے اندر تکبر نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ ابن عمران نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے میرے رب، تیرے نزدیک تیرے بندوں میں سے سب سے معزز کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے، یعنی بدلہ لے سکتا ہے لیکن پھر بھی معاف کر دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی، عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرے گا. تواضع یہی تو ہوتی ہے کہ جو اپنی اکڑ میں ہو آپ ان کے جواب میں اکڑ نہ دکھائیں، آپ جھک جائیں، کوئی بات نہیں، وہ بڑے بن لیں اپنے خیال میں، مختار فکورا ہو جائیں. اگر اللہ کے یہاں عزت نہیں تو کسی شخص کے اپنے خیال میں اپنے آپ کو بڑا بنانا اسے کیا بڑا بنائے گا؟ اگر ساری دنیا ہمیں حقیر سمجھتی ہو اور ہم اپنے خیالوں میں خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو، تو اس سے بڑائی تو کوئی نہیں، حقیقی بڑائی تو نہیں. تو جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اس بھول کا شکار ہیں کہ وہ بڑے لوگ ہیں، انہیں رہنے دیں بڑا، آپ چھوٹے بن جائیں، کیونکہ آپ کو پہل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. آپ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ نہیں رکھتے، ان کو یہ سب کچھ نہیں معلوم. تو جب تک یہ اخلاق نہیں پیدا ہوتا، تزکیہ نہیں ہوتا، اور جب تک تزکیہ نہیں ہوتا تو پھر بنی اسرائیل والا حال ہی ہوتا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، ایسی ہی ہے جیسے گدھا جو بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، ورنہ تو علم گدھے کا بوجھ ہو جاتا ہے. بھاری بستے اٹھا لیے، کتابیں اٹھا لیں، قد اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ رہے ہیں، ادھر سے ادھر رکھ رہے ہیں، لیکن اندر کچھ نہیں گیا، عمل نہیں بدلا. تو معاف کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اگر عزت چاہتے ہو تو معاف کر دو، اور اگر آپ کسی سے معافی چاہتے ہیں، یعنی جہاں معاف کرنا چاہیے وہاں معافی مانگ بھی لینی چاہیے، یہ بھی معاف کرنے کا ایک اہم حصہ ہے. اور بعض وقت آپ کسی کے حق میں کوئی کوتاہی کر جاتے ہیں، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے میری غلطی ہے، آپ معافی چاہتے ہیں، دوسرا بہت ناراض ہوتا ہے، معاف نہیں کرنا چاہتا، تو اب وہ ظالم ہو گیا معاف نہ کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی سے معافی مانگی لیکن اس نے اسے معاف نہیں کیا، یعنی بھائی نے اس کو معاف نہ کیا اور اس کا عذر قبول نہ کیا، تو اس کو ایسا گناہ ہوگا جیسے ظلم سے کسی کا مال چھیننے والے کو، جیسے کوئی ڈکیتی کرتا ہے کہیں اور کسی کا مال اٹھا لیتا ہے، تو اس کو کتنا گناہ ہوتا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کوئی گناہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں؟ ڈکیت کو گناہ ہوتا ہے یا ثواب ہوتا ہے یا کچھ بھی نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا گناہ. اس گناہ کی شدت پہ آپ کو، آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کیسے ظالم لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں یہ، اور پھر سوچتے ہوں گے آپ کے ان کا بنے گا کیا. تو ایک ڈکیتی ڈالنے والے کو جتنا گناہ ہوتا ہے اتنا ہی اس شخص کو ہوتا ہے جس سے کوئی معافی مانگنے آئے اور وہ کہے میں نہیں معاف کرتا، میں معاف نہیں کر سکتا. یعنی ٹھیک ہے اگر کوئی معافی نہیں مانگتا تو آپ کی اپنی چوائس ہے معاف کریں یا نہ کریں، لیکن کوئی معافی مانگنے آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو لوٹا نہیں سکتے، پھر آپ کو معاف کرنا ہوگا.